گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل, اس سلسلے میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں, شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے. آج الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے, اور موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عقائد. انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, اس پر گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی اور آپ کی کالز کو بھی ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیا جائے گا. ابتدان درود پاک کی فضیلت. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک زیادہ تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب سے ہم یہ سوال کرتے ہیں, پہلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت سارے جہاں کو عام ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے موضوع میں افضل المرسلین سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہے وہ عقائد و نظریات کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو عقائد ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو امت پر حقوق ہیں, یہ اس قدر ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہے. یہاں سلسلے میں, اور ویسے بھی اگر انسان کو ساری زندگی کا لمحہ لمحہ بھی اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے لیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق حقوق اور نظریات کو, عقائد کو بیان کرنے کے لیے اگر وہ ساری زندگی بھی اپنا وقف کرتا رہتا ہے, تو اگر ساری مخلوق بھی اس پر متفق ہو جائے, جمع ہو جائے, تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل فضائل, آپ کے کمالات, آپ کے حقوق کو بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. صرف اس بات پر جو دلائل ہیں اس کو بھی کما حقہ بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے بیان پر اتنے دلائل موجود ہیں کہ وہ لا حد, بے شمار اور لامتناہی ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ویسے تو علماء نے بہت سارے عقائد لکھے, علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر, اور شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المعتقد کے اندر بہت سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق لکھے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق خاص طور پر کیا عقیدے ہونے چاہیے وہ رکھے ہیں, اور اس میں سب سے پہلا عقیدہ یہی جو آپ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, خصوصیت کے ساتھ, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رسالت ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بھیجے گئے ہیں وہ ساری کائنات کی طرف بھیجے گئے ہیں.
صحیح.
یعنی ہوتا یہ رہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام یہ پہلے آتے رہے, حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے, ان کی جو بعثت تھی, ان کا جو بھیجا جانا تھا, یہ ایک مخصوص قوم اور مخصوص علاقے کی طرف تھا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو بنی اسرائیل کی طرف آئے.
صحیح.
بنی اسرائیل کے علاوہ اور قوموں کی طرف آپ کی بعثت نہیں تھی.
صحیح.
آپ کو اور قوموں کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا, آپ کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا گیا.
صحیح.
موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے پیغمبر آتے رہے، انبیاء کرام آتے رہے علیہ السلام، تو یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے.
صحیح.
لوط علیہ السلام ہیں تو وہ خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے.
صحیح.
سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو وہ خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو وہ خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ آپ نے اس علاقے کے اندر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے. یہ تمام کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی ہے کہ تورات و انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ خاص بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. آپ کی رسالت سارے جہان کے لیے نہیں، فقط بنی اسرائیل کے لیے. لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہونا ظاہر ہے کہ یہ انسان کے اندر سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے. یعنی نبی سے بڑھ کر کوئی رتبہ ہو ہی نہیں سکتا، جو رسول ہیں ان سے بڑھ کر کوئی رتبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے سب کے مقام و مرتبے اعلیٰ و عرفہ ہیں، جس میں کوئی کلام نہیں. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان تمام کے اوپر ایک فضیلت یہ بھی دی گئی کہ ان کا جو دائرہ کار تھا وہ ایک مخصوص ایریا تھا، مخصوص قوم تھی، مخصوص امت تھی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری کی ساری کائنات کی طرف، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ انسانوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ ملائکہ کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ جو دیگر مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، ان کے بھی رسول ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نباتات جو ہوتی ہیں، درخت ہو گئے، ان کے بھی رسول ہیں.
سبحان اللہ.
بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو جمادات ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے. ہر شے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو جانتی ہے، اور اس پر بے شمار واقعات، بے شمار احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ان چیزوں نے بھی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو بے جان اشیاء اور دیگر چیزیں یہ خوشی کے ساتھ قبول کرنے والی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہیں.
یعنی
عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہر شخص پر لازم ہے. تو جو بے جان اشیاء ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ عجبی اس کا انداز ہے. یعنی ایک اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جو قہرن جبرن کی جائے، کہ کرنی کرنی ہے بس. یہ بعض اوقات انسانوں اور جنات کے اندر تو پائی جاتی ہے کہ وہ قہرن جبرن اس طرح کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو جمادات، بے جان اشیاء اور جو درختوں نے کی ہے وہ ایک عجب ہے.
عجب.
مثلاً ایک حدیث پاک کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، تو آپ نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ دونوں درختوں سے کہو کہ آپس میں مل جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر وہ دونوں درخت آپس میں مل گئے.
سبحان اللہ.
اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے پکڑ کے دونوں کو برابر کر دیا.
سبحان اللہ.
دونوں برابر ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کامل حیا کے مطابق اپنی حاجت جو پوری فرمائی وہ درختوں کے پیچھے پوری فرمائی.
صحیح.
اچھا، بعض اوقات ایسا واقعہ، کئی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جیسے ایک عرابی یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مومن ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، لیکن میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں.
صحیح.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو سامنے درخت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی رسالت کی گواہی دے.
سبحان.
تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اس درخت سے کہو کہ جو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاتے ہیں. وہ عربی گئے، یعنی عرب کے جو دیہاتی تھے وہ گئے اور جا کے اس درخت سے کہا کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں. تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ باہر نکلا
اللہ
اور گھسیٹتا ہوا چلتا ہوا بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سلام عرض کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں.
سبحان اللہ.
تو اس عرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس میں اتنا ہی چاہتا تھا, آپ اس درخت کو اپنی جگہ پر جانے کا حکم ارشاد فرمائے. تو وہ درخت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ پر چلے جاؤ, تو وہ درخت چلتا ہوا ویسے ہی اس جگہ پر پہنچ گیا. یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم فرمانا. لیکن یہ درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے مشتاق رہتے تھے. ان کو اشتیاق ہوتا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. چنانچہ مسند احمد کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے. حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول فرمایا, آرام فرمایا, آپ سوئے ہوئے تھے تو ایک درخت جو ہے وہ قریب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, چلتا ہوا قریب آیا. اور ایک روایت کے مطابق طوافت, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کیا. اور ایک روایت ہے کہ غشیت, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یوں جھک گیا.
سبحان اللہ.
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عجیب و غریب معاملہ پیش آیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام, ان کے آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے, دل ان کے جاگتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وجہ یہ ہوئی کہ جو درخت تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل, مجھے اس بات کی اجازت برحمت فرما کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کو سلام عرض کروں.
سبحان اللہ.
لہذا یہ درخت چلتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور مجھے سلام عرض کر کے پھر واپس اپنی جگہ پر گیا.
سبحان اللہ.
تو یہ بے جان اشیاء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتی تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت یہ ہر مخلوق کی طرف ہے, کائنات کے ہر شخص کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا, وما ارسلناک الا کافتا للناس, کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر.
صحیح.
آپ کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تم تمام کی طرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت یہ تمام لوگوں کو عام ہے. البتہ یہاں یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے, یہ امت دو طرح کی ہے.
صحیح.
امت سب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب داخل ہیں, چاہے مومن ہوں چاہے کافر ہوں.
صحیح.
لیکن امت دو طرح کی ہے. ایک امت ہے امت اجابت. اجابت کا مطلب قبول کرنا.
قبول کرنا
یعنی وہ امت کے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئی, ایسی امت کو امت اجابت بولتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا. اور دوسری وہ امت کہ جس کو امت دعوت بولا جاتا ہے, یعنی وہ امت کہ جس تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا.
صحیح.
تو ایسی امت کو امت دعوت کہتے ہیں جیسے کفار ہیں.
صحیح.
تو سب امت میں شامل ہیں, لیکن جو امت ہے وہ امت کی دو قسمیں ہیں, ایک امت اجابت دوسری امت دعوت. تو جو مومنین ہیں وہ امت اجابت کے اندر ہیں, اور جو کفار ہیں بدعقیدہ ہیں وہ لوگ امت دعوت کے اندر شامل ہیں. اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا عام ہونا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت, آپ نبی الانبیاء بھی تھے, انبیاء اکرام علیہ السلام کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے.
سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. اور یہاں پر میں یہ بھی غور کر رہا تھا دوران کلام مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. سوچیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا, مسلمان کیا, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار کیا گیا. کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے, ہزارہا بے شمار نعمت ہے, اس نعمت پر قربان. تو مدی چینل کے ناظرین, اپنی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے مطلب لوگ ہیں اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نظریات عقائد صحیح نہیں ہیں. میں اگلا سوال یہی کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان فرمایا ابھی, اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے لیکن سرکار کی عظمت و شان بیان مکمل نہیں ہو پائے گی. سید اعلی حضرت نے بھی اپنے ایک شعر میں ارشاد فرمایا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو اعلی حضرت نے تو اتنے زبردست کلام لکھے لیکن اینڈ میں آپ نے یہی فرمایا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے, کیونکہ عقیدے پہ ہم بات کر رہے ہیں, کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کا ہونا ممکن جانے کہ آ سکتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو چکا.
ٹھیک,
آپ سب سے آخری نبی ہیں, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا.
ٹھیک,
یہ ممکن ہی نہیں. تو جو شخص, علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے کہ یہ نبی ہے, جسے قادیانی مانتے ہیں,
صحیح,
تو بھی کفر ہے. اور اگر کوئی کسی نبی کے ہونے کا ممکن بھی جانے,
صحیح,
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے, تو بھی وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا تھا.
صحیح,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, ہاں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا یہاں پر معنی اجماع قطعی یقینی کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس آیت میں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن نہیں ہے. اور احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ جو معجزہ ہوتا ہے, معجزہ ہوتا ہے کہ نبی جب اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس وقت اپنی نبوت کے دعوے پر وہ کوئی ایسی بات پیش کرتا ہے کہ جو عادتا نہیں ہوتی, تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے.
صحیح,
سامنے والا عاجز آ جاتا ہے اس سے. تو اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, جیسے اب کسی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد, کوئی شخص اس سے بطور دلیل یہ کہتا ہے کہ تم معجزہ دکھاؤ.
صحیح,
یعنی نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. اگر وہ اس طرح بطور دلیل اس سے معجزہ طلب کرتا ہے تو اس کو بھی علماء نے کفر لکھا ہے.
صحیح,
اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہی نہیں, تو معجزے کا سوال کیا ہے,
کیسے ہوگا؟
تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوگا, نہ ہوا, نہ اس کا ہونا ممکن ہے.
صحیح, مزید چل کے ناظرین یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کسی نبی نے آنا نہیں ہے. یہ مفتی صاحب نے اس پہ کلام فرما دیا. آئیے آپ کے کورس کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
نارنگ منڈی سے حافظ محمد جنید اتواری عرض کر رہا ہوں. سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کتنی مرتبہ ہوا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں, دنیا باغ والے سے. محمد اختر نام ہے میرا. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھ کر گئے ہیں یا ویسے ہی, اس کے بارے میں پوچھ.
انشاءاللہ جی اگلی کال.
میرا نام نذیر احمد ہے, کوٹ بہادر جنگ سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, ہم نے اپنے ڈیرے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے, ہمارے ہم باہر سے اذان کی آواز مکمل سنائی دیتی ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ وہاں اذان اس مسجد میں دینا ضروری ہے نماز سے پہلے, یا باہر کی اذان سے ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں.
شک کے صدر کتنی مرتبہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شک کے صدر ہوا اس کے بارے میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الکلام الاوضح، یعنی جو آپ نے سورہ علم نشرہ کی شرح کے اندر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شک کے صدر چار مرتبہ ہوا ہے، چار مختلف مواقع پر ہوا، بچپن میں ہوا، پھر جو ہے وہ جب آپ کا عمر کچھ بڑی ہوئی اس وقت ہوا، پھر پہلی وحی کے نزول کے وقت ہوا، معراج پہ جب تشریف لے جا رہے تھے اس وقت ہوا، مختلف اوقات میں مختلف حکمتوں کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا، اور ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کو داخل کیا گیا. تو چار مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شک صدر ہے وہ ہوا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قول تھی وہ آپ نے سنی بھی ہوگی.
جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر اصلاً موت طاری ہی نہیں ہوئی.
صحیح.
یعنی ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب حیات ہیں.
صحیح.
جیسے پہلے زندگی تھی ویسی ہی ابھی زندگی ہے.
صحیح.
صرف ایک لمحے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو موت آئی اور اس کے بعد دوبارہ ان کی وہی سابقہ زندگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے موت کا مزہ چکھا، لیکن علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ چار انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جن پر اصلاً موت طاری ہی نہیں ہوئی، ہوگی لیکن ابھی نہیں ہوئی. ایک سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جن کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، دوسرے حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اور چوتھے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہ موجود روایتیں کہ دنیا میں موجود ہیں اور مختلف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور حج کے ایام میں جمع ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن عساکر نے روایت کیا ہے، تو حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور زمزم پی کے پھر سارے سال کے لیے وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں. یہ روایتیں موجود ہیں. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو تواتر کے ساتھ متواتر احادیث ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث طیبہ موجود ہیں کہ قیامت سے کچھ پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا ہے.
صحیح.
تو ابھی ان پر موت طاری نہیں ہوئی، بغیر موت طاری ہوئے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو اسے آسمان پر آپ موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف لائیں گے کہ جب دجال مسلمانوں کا گھیرا کر لے گا. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دجال کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور مسلمان اس وقت زبردست آزمائش کے اندر ہوں گے. تو اس وقت صبح کے وقت آپ دمشق کے جو جامع اموی ہے اس کے مشرقی مینارے کے اوپر آپ اتریں گے، اور آپ جو ہے فجر کا وقت ہوگا، آپ کے پانی بھی ٹپک رہا ہوگا، فرشتوں کے سہارے آپ وہاں پر آئیں گے. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلح پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی. جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو آپ پیچھے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائیں، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے. تو پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے. پھر اس کے بعد آپ باہر نکلیں گے قلعے سے، تو دجال آپ کو دیکھے گا تو آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا.
اللہ،
اور مقام لدھ ہے تو اس کی طرف وہ بھاگے گا، اور وہاں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے جائیں گے اور مقام لدھ پہ جا کے اس کو قتل کریں گے. تو پھر اس کے بعد سات سال تقریباً آپ دنیا کے اندر رہیں گے، اور پھر آپ کا وصال ہوگا، باقاعدہ موت طاری ہوگی جیسے ہوتی ہے. پھر وہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ کی جو حیاتی ویسی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر آپ کو دفنایا جائے گا. تو یہ جو موت طاری ہوگی جسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے طاری ہوئی، پھر پچھلی زندگی کی طرح ہے، یہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابھی نہیں ہوا، قیامت سے پہلے ہوگا.
ٹھیک، اس کی بھی وضاحت ہو گئی. اچھا، یہ جو ایک کال تھی ہماری، کوئی ان کا اپنا ایک چھوٹا سا وہ ہے ڈیرا انہوں نے بنا رکھا ہے، وہاں مسجد بھی بنائی ہے چھوٹی سی، لیکن اطراف میں کسی مسجد سے اذان بھی آتی ہے، تو اول تو شرعی حکم یہ بتا دیں اس کا کہ یہ ان کی جو مسجد ہے. اور
یہ مسجد ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی
جائے نماز وغیرہ،
یہ وضاحت ضروری ہے. ویسے عمومی طور پر اگر ایسے مقام پر جائے نماز بنائی جاتی ہے اور قریب مسجد ہے کہ امام جو ہے اس کے اندر امامت کی جمی شرائط پائی جاتی ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، تو پھر تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس جگہ پر جا کے نماز ادا کریں. اور اگر یہ بھی مسجد بنا دی ہے تو پھر ان کو پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ یہاں مسجد بنانا درست بھی ہے یا نہیں، کہ جبکہ قریب میں دوسری مسجد موجود ہے اور اس اہل سنت کی مسجد ہے اور امام کے اندر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر ان کو پہلے مشورہ کر لینا چاہیے تھا کہ یہاں مسجد بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے. لیکن بہرحال اگر مسجد واقعی مسجد بنائی ہے کہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے کہ ایک جو زمین کا حصہ ہے وہ وقف کر دینا نماز کے لیے اور اس پر نمازیں شروع ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں تو پھر وہاں پر اپنی اذان اور اقامت یہ کہی جائے گی.
مدی چل کے ناظرین، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو عقائد ہیں اس پر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. دو سوال ہم نے مفتی صاحب سے کیے تھے، اس پر آپ نے ہمیں جوابات ارشاد فرمائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہاں کے لیے جو آپ کی رسالت عام ہے، اور اسی طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، اب دوسرا نبی کوئی یعنی اس کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائے، ان سوالات کے بعد جو ہم نے آپ سے کیے، کیا اب کوئی حضور کا مثل آ سکتا ہے؟ نبی تو نہیں آئے گا لیکن مثل آ سکتا ہے؟
ہم مثل نہ آ سکتا ہے نہ آیا نہ ہو سکتا ہے.
صحیح.
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل ہیں،
سبحان اللہ،
اور یہ محال ہے.
صحیح.
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل کوئی ہو سکے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو. تو جو بھی ہوگا، جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ملی ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں.
سبحان اللہ.
اس افضل کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ افضل کا مطلب یہ ہے کہ اوروں کو، تمام جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہوں یا دیگر افراد ہوں، جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی.
صحیح.
اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر وہ باتیں دی گئیں جو دوسروں کو نہیں ملی، بلکہ جس کو جو ملا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا ہے. تو جس کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے دست اقدس سے حاصل ہوتی ہے، تو دوسرے کسی کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل کوئی ہو سکے.
رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنی برکات سے نوازا کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے جو تہذیب و تمدن ہے کہیں وہ تبدیل تو نہیں ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی، ان سے ہم عشق کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر ہم اغیار کے فیشن پر عمل کر رہے ہیں، اغیار کی تہذیب اور تمدن کو اپنا رہے ہیں، تو یہ ہماری مطلب کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف جائیں. تو اس سلسلے کی برکت سے میں مدی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنائیں، ان کو اختیار کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں ڈوب جائیں. انشاءاللہ تعالی یہ وہ عشق ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، اور انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام رحمت علی، لیبرٹی مارکیٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب فرضوں میں کوئی دوسری رکعت میں بھول جائے سورت پڑھنا، اس کا کیا کرنا ہے؟
جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو مطلب ہے کہ کلمہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے، تو اس بارے پوچھنا تھا کہ کیا یہ ثابت ہے یا نہیں؟
فرضوں کی دوسری رکعت میں قرات بھول گئے،
اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد صورت نہیں ملائی، تو اب آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لیں تو اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی. یعنی آخری رکعت سے مراد یہی کہ تین رکعتوں کی نماز تھی، جیسے مغرب ہے، تو تیسری رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے سجدہ سہو کریں اور اتحیات پڑھ کے دوبارہ نماز مکمل کریں. چار رکعتیں ہیں تو آخری چار رکعت میں، اور دو رکعت فجر کی دوسری رکعت ہے، تو اس صورت میں اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر کے دوبارہ اتحیات پڑھ کے نماز کو مکمل کریں.
ٹھیک ہے. نماز کے بعد جو کلیمے کا ورد کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل ہے؟
بالکل، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 13 سے 14 سال تھی، چھوٹے تھے آپ. تو آپ جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ صحابہ کرام علی مردوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اور پتہ چلنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے. تو جو ذکر کی آواز گھر پہ پہنچتی تھی اس کے ذریعے سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے. تو نماز کے بعد ذکر کرنا یہ احادیث طیبہ سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو عقائد ہیں اس پر ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمائے، ایک عوامی سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یعنی بہت سارے لوگ ہمیں اس طرح کہتے ہیں کہ آپ سرکار کی شان کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں، اصل میں جو عقیدہ اور نظریہ ہے، جو بھی بات ہے، وہ بیان کرے گا جس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ ہو.
صحیح،
آپ کا عقیدہ ہے تو آپ بیان کریں گے، میں آپ کے اوپر یہ زبردستی تھوپ نہیں سکتا کہ آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے.
صحیح،
آپ اگر کسی مخصوص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی مخصوص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس گروہ کے جو بڑے ہیں ان کے عقائد و نظریات دیکھے جائیں گے. ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے یا تو ہم اپنی زبان سے بیان کریں گے یا ہمارے بڑوں کو دیکھا جائے گا کہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے اماموں نے کیا اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے. تو ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلی حضرت امام اہل سنت، اور ظاہر اعلیٰ حضرت کے جو عقائد و نظریات تھے وہ صحابہ والے عقائد و نظریات تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو بیان کیا، جو تابعین نے بیان کیا، جو بزرگوں نے بیان کیا، وہی عقائد اور نظریات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آگے بیان فرمائے. وہ اردو کے اندر آسان الفاظ میں اس زمانے کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تشریح اور توضیح کر کے ہمارے سامنے رکھ دی. اس کی تفصیل علماء اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. جال حق نامی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی من عقائد اہل سنہ کے نام سے کتاب ہے، امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہار شریعت کا پہلا حصہ، صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب العقائد، ان تمام کے اندر ہمارے عقائد و نظریات واضح ہیں.
ٹھیک،
کہ ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں. اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو تہمت اور یہ تو سیدھا سیدھا کسی کے اوپر کفر کا الزام لگانا ہے. کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جانے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھ کر جانے، تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر جان رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں. آپ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تمام نعتیہ اشعار دیکھ ڈالیں، آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. جیسے ابھی آپ نے خود ایک شعر پڑھا کہ پوری نعت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اس طرح کے بہت سارے اشعار پڑھ کے اعلیٰ نے یہ فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات یہ ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے، یعنی ختم نہیں ہو سکتے. کہ اتنے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی میری عقل تو حیران ہے کہ میں آپ کو کیا کیا کہوں. لیکن آخر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یعنی گفتگو اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ ختم اس پہ کر دی کہ خالق کا بندہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں،
بے شک
اللہ کے بندے ہیں، مخلوق کے آقا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں.
بے شک
اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو نعت لکھنا ہے نا، یہ ایسا ہے جیسے ایک باریک پل پر چلنا، تلوار کی دھار پر چلنا. اس لیے کہ اگر نعت میں آپ حد سے بڑھے تو ممکن ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیں، اور یہ خطرناک کفر شرک ہے. اور اگر آپ کمی کی طرف آئے، آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تو یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ نعت لکھنا مشکل کام ہے، کہ آپ بڑھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے، اور گھٹائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کفر کے اندر جا پڑے. اس لیے جس کو قرآن و حدیث کے اوپر پوری نظر ہو، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھے یا کم از کم علماء اہل سنت کی رہنمائی کے اندر یہ باتیں لکھے. تو اس بات کو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھا دیتے ہیں, اس کا کوئی تصور ہی ہمارے یہاں پر نہیں ہے. پچھلے سلسلے کے اندر میں نے ایک بات یہ بیان کی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی کتابیں لکھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم کثیر عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا کہ ابتدائی کائنات سے انتہائی کائنات تک عطا فرما دیا. اور اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے یہ دی کہ اگر کروڑا کروڑ سمندر ہوں وہ ایک طرف ہوں اور ایک قطرہ ایک طرف ہو تو ساری کی ساری مخلوق کا علم جو ہے وہ ایک قطرے کی طرح ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک کروڑا کروڑ سمندر کی طرح ہے. یہ ایک مثال بیان کی, لیکن فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے رکھیں گے تو ہم یہ مثال بھی بیان نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی ایک انتہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ انتہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامتناہی ہیں, اس کا علم اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے ہم تو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو قطرہ کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو کروڑا کروڑ کہیں, کیونکہ کروڑا کروڑ سمندر ایک مرتبہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس سے پاک ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو یہاں تک فرما رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہاں تک اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دی گئی ہے. تو تصور ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح مانا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر مانا جائے. یہ صرف اور صرف وہ افراد کہتے ہیں یا تو جو علم سے کورے ہوتے ہیں یا پھر جن کے اندر تعصب ہوتا ہے, ورنہ جو پڑھنے والے ہیں فتاوی رضویہ شریف کو وہ پڑھ لیں یا کم از کم ہدایت کے بخشش ہی کو وہ پڑھ لیں تو ان کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارے عقائد اور نظریات کیا ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق عقائد پر ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. کچھ کالیں بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جمع ہو رہی ہیں. علم غیب سے متعلق بھی ایک کال ہے اور وہ اس کا جواب مفتی صاحب نے دے دیا, پچھلے سلسلے میں ہوا تھا. نور سے متعلق ایک کال ہے, آئیے اس کو ہم شامل کرتے ہیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہنا کیسا؟
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟
ہمارا سلسلہ الحمدللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات پر, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ہمیں یہی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الشفا بی تعریف حقوق المصطفیٰ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات پر, آپ کی سیرت پر ایک زبردست کتاب ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, تو اس کا درس ہمارا الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر جاری ہے. اس کے کئی سلسلے تقریباً 7 سے 8 سلسلے اس کے مدنی چینل پر دکھائے جا چکے ہیں. تو اس میں الحمدللہ عز و جل پچھلے جو 2 سلسلے تھے اس میں تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے. صرف ایک آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, یعنی زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کرنے والا ہے, نور دینے والا ہے, یا زمینوں اور آسمان والوں کو ہدایت دینے والا ہے.
صحیح.
آگے فرمایا مثل نور ہی کمشکاتن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثل, پھر آگے پوری تشریح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال کیا ہے.
صحیح.
تو یہ جو مثل نور ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثل, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد جس کے بارے میں ذکر کیا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یعنی اللہ کے نور, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ ہے, اس بات کو بیان کیا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور, کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا. اور اس کی تفسیر میں مفسرین کے ایک جمع غفیر نے یہی بات لکھی کہ یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے. حدیث جابر بھی اس حوالے سے موجود ہے, جسے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب اللدنیہ میں مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق نور نبی کا من نوری ہی, اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا کوئی جزیہ حصہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے،
بے شک
وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. بس یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام ہوا، بہت پیاری گفتگو ہوئی. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عشق رسول حاصل ہے، جو سرکار کی محبت حاصل ہے، اس کی حفاظت فرمائے، اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے. آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے.